الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. محترم سامعین کرام، محترم نمازیوں اور طلباء کرام، آپ حضرات کے سامنے شب و روز قرآن کریم کی تلاوت، اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا بیان اور مختلف مواقع پہ علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث بیان کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی اور دوست وہ بڑے غور سے سنتے ہیں، اور اس کے اوپر جہاں تک ان کے لیے ممکن ہوتا ہے یا توجہ ہوتی ہے عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بعض کلام اور بعض ارشادات وہ ہم بہت ہی زیادہ اس کو ہلکا لے لیتے ہیں یا آسان سمجھ لیتے ہیں، اور حقیقت میں اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کے لیے کوئی تیاری یا اس کے مطابق کوئی کام وہ مسلمان عموماً کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. مثال کے طور پہ، ہر مومن اور مسلم کو یہ معلوم ہے کہ زندگی کا ایک دن خاتمہ ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب اور کتاب کے مراحل سے گزرنا ہے، اور جو شخص ان باتوں پہ ایمان رکھتا ہو وہی مسلم اور مومن ہے. اگر اس عقیدے میں اور اس یقین میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو پھر اس کو مسلمان اور اہل ایمان میں سے نہیں کہا جا سکتا. میں نے آپ کے سامنے آیت کا مختصر حصہ پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو، تمام اہل ایمان کو متوجہ فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا ہے، وَاعْلَمُوا، اور غور سے سن لو، جان لو، اس بات کو ذہن نشین کر لو، اَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے عظیم انعامات، جنتیں، باغات اور اکرام تیار کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں فرمایا کہ من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاء، اللہ بھی ان سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، کرہ اللہ لقاء، اللہ کو بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں. یہ حدیث بظاہر انتہائی مختصر الفاظ ہیں، لیکن اس بارے میں غور کرنا ہوگا کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں، اللہ سے ملاقات کا شوق ہمیں ہے یا نہیں ہے. محدثین فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم میں سے ہر مسلمان وہ اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اور ہر انسان کو موت وہ بڑی ناگوار گزرتی ہے، تو ان دونوں میں سے اب کس طرف کو اختیار کرنا زیادہ ضروری اور بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لیس کرا یا عائشہ، اے عائشہ جس طرح آپ سمجھ رہی ہیں اس قول اور ارشاد کا مطلب ایسا نہیں ہے. دیکھیے موت تو سب کو آنی ہے، اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں خواب انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، ایک نہ ایک دن اس کو زوال ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. حدیث کے اندر جو نقطہ بیان فرمایا گیا کہ آیا وہ شخص کے جس پہ موت واقع ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اب اس کے سامنے آخرت کے نقشے اور آخرت کے تصاویر اور ایک قسم کا وہاں کی ویڈیو وہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے. پہلے زمانے میں جب مسلمانوں کو یہ معاملات سمجھائے جاتے تھے تو ظاہر بات ہے ان کو سمجھنے میں دقت ہوتی تھی، لیکن آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے دنیا کے کسی اور کونے کا منظر پیش کر دیا جاتا ہے اور آپ یقین کرتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے. اگر کوئی انکار کر دے تو وہ بیوقوف ہے، اس کے انکار سے وہاں کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح ہر انسان کے سامنے جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے اور جو اس کا انجام ہے اس کے مناظر اس کو دکھائے جاتے ہیں. اب جب نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے اس نے اپنا تعلق صحیح رکھا ہوتا ہے، تو اس کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اپنے ان باغات میں، جنات میں اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچ جاؤں. اور ظاہر بات ہے جس نے اللہ سے اپنا تعلق صحیح نہیں رکھا، اللہ کے اوامر اور نواہی پر عمل نہیں کیا، دین اسلام کے احکامات کو خیال میں نہیں لایا، تو اس کو عذاب نظر آتا ہے، اس کو جہنم نظر آتی ہے، اس کو آگ نظر آتی ہے، تو وہ کہاں ادھر جانا پسند کرے گا؟ وہ واپس دنیا میں آنے کی کوشش کرتا ہے اگرچہ آ نہیں سکتا. تو ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیشی سے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. اور جو ایسا بندہ ہو کہ جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے کترا رہا ہو، پریشان ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس پہ اپنی نظر رحمت نہیں فرماتے. اسی سلسلے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، وہ فرماتے تھے کہ ثلاثۃ احبہن ویکرہہن الناس، تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پسند ہیں اور لوگوں کو پسند نہیں ہیں. الموت پہلے نمبر پہ، جو موت ہے یہ مجھے پسند ہے. والفقر اور دوسرے نمبر پہ جو فقر اور فاقہ ہے یہ مجھے پسند ہے. والمرض اور تیسرے نمبر پہ بیماری مجھے پسند ہے. اب آپ خود غور کیجئے کہ جو بھی زندہ ہے اس کو موت ناگوار گزرتی ہے. اگر ایمان سے وہ سرشار نہیں ہے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ موت کے لیے تیار ہو. اللہ تبارک و تعالی نے مومن کو اور مسلمان کو یہ یقین عطا فرمایا ہے اور یہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ وہ کبھی بعض موقعوں کے اوپر، مثال کے طور پہ شہادت کا موقع، جہاد کا موقع، کہ وہ موت کو بھی کوئی خاص چیز نہیں سمجھتا اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی جان لڑا دیتا ہے. لیکن عموماً عام طور پہ جو انسان ہیں ان کو موت پسند نہیں ہے. لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما الموت، جو موت ہے، فأحبه اشتیاقا لربی، اس کو میں پسند کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا شوق ہے. دنیا کے اندر جو مومن ہے، ظاہر بات ہے دنیا ایک عجیب جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ ہمیں ایک طرح سے امتحان کے طور پہ بھیجا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر قسم کے مواقع عطا کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نفس بھی عطا کیا ہے جو صبح شام ہمیں ناکردگیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ابلیس ملعون اور اس کے تمام چیلے وہ بھی بھرپور کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ اس مسلمان نیک بندے سے کوئی گناہ کرا لیا جائے۔ اس لیے جو اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب افراد، ان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ یہاں جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنا زیادہ ناکامی کے مواقع ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ جلدی سے دنیا سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف ملاقات کے لیے جانا چاہتے تھے۔ جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا شوق ہے، یہ انبیاء کرام کا سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ جلدی کیوں تشریف لائے، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ جلدی کیوں آئے؟ قال ہم اولائے علی اثری، فرمانے لگے جو میری قوم ہے ان کو میں نے بات سمجھا دی ہے، وہ میرے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ عجل تو الہ کا رب لے تربا، اور میں جلدی آپ کے پاس آیا تاکہ میں آپ کو راضی کر سکوں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور بنی اسرائیل کے کتنے بڑے مقام والے پیغمبر، ہمارا قرآن ہماری احادیث آپ کے ذکر سے سرشار ہیں، اور ان کو بھی شوق ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے جلد ملاقات ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن کریم میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے ہمارے محبوب، یہ جو ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں یہ سب سے اعلیٰ ترین قصہ ہے ہمارے محبوب یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنی تکالیف سے گزرے، بھائیوں نے حسد کیا اور وہ چاہتے تھے کہ والد کی نظروں سے اور والد کی صحبت سے ان کو دور کر دیا جائے، اور قتل کرنے کی پلاننگ کر لی، اور پھر قتل تو نہیں کر سکے لیکن ایک عجیب زیادتی کر دی کہ کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے کسی نے نکالا اور وہ بیچ دیا اس نے مصر کے بازار میں، اور وہاں پہ عورتوں نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور اس کے بعد تہمتیں لگی، سالوں جیل گزارے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جو ابتلاء تھی آزمائش تھی وہ ختم فرمائی اور آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور یہاں تک کہ آپ باقاعدہ اپنے علاقے کے امیر مقرر ہوئے، وزیر مقرر ہوئے، اور ہزاروں مربع میل کا علاقہ وہ آپ کے حکم کے تابع ہو گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام دنیا کی نعمتیں ملیں تو آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا غور سے سننے کی ہے، اور فرمایا کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اے اللہ آپ نے مجھے بادشاہت بھی عطا کر دی، آپ نے مجھے انبیاء کرام والا علم بھی عطا کر دیا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ ہی میرے رب ہیں، میرے خالق ہیں، اور آپ ہی سے اصل تعلق قائم کرنا ہے، آپ میرے دوست ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، بادشاہ بن چکے ہیں، جو انہوں نے چاہا اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے موت دے دیجئے مسلمان کی حالت میں اور مجھے صالحین کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ تو انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا شوق رکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا شوق ہر مومن کو، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر علمی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے حدیث میں، اس میں طویل حدیث ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ غیر براء مضرة ولا فتنة مضلة، اے اللہ میں آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، لیکن ایسا شوق رکھتا ہوں کہ جو مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالے، جو مجھے تکلیف دینے والی ہو، ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ اپنے شوق کے اندر وہ غلطی کر بیٹھا کہ مثلا خودکشی کر ڈالی یا اپنے آپ کو خود موت کی طرف لے گیا. ولا فتنۃ مضلۃ, اور نہ ہی اس قسم کا کوئی فتنہ جو بندے کو گمراہ کر دے. میرے محترم سامعین کرام, یہ تو ایک فیکٹ ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک دن چلا جانا ہے. کیوں نہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری حالت وہ ایک اچھی حالت ہو, اور ہم من احب لقاء اللہ والے افراد میں شامل ہوں, اور ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے ہیں, اور قرآن کریم میں جو ہمیں فرمایا گیا کہ تم سن لو اور تم جان لو کہ اللہ سے ملنا ہے, تو اس کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. دین اسلام مشکل دین نہیں ہے, نہ اکراہ فی الدین, اور نہ اس کے اندر ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی کی جا رہی ہے. کتنا آسان دین ہے کہ آج ہی اتفاق سے ہمارا ہدایہ میں سبق ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علت لی الارض مسجد ہو تو ہو رہا آئین نما ادرکت میں اصلا تو تیمم تو وسلئی, تو اللہ نے میرے لیے زمین کو پاکی بھی بنا دیا ہے اور مسجد بھی بنا دیا. جہاں مجھے نماز کا وقت ملے گا میں زمین سے تیمم کروں گا جب تک پانی نہیں ملتا, اور نماز پڑھتا رہوں گا. مطلب آپ غور کیجئے کہ وضو کے اندر ہمارا مقصد اپنے جسم سے گرد و غبار, گندگیاں اور غلاظتیں ہٹانا ہوتا ہے, لیکن جہاں پانی میسر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے وہ پورا فلسفہ ہی معاف کر دیا, اور یہ نہیں فرمایا کہ تم مرو یا جیو تمہیں ہر حال میں پانی مہیا کر کے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے, نہیں پڑھی تو جہنم میں جاؤ گے. فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر پانی نہیں ملتا کوئی بات نہیں, تیمم کر لیجیے. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو مشکلوں میں, آزمائشوں میں نہیں ڈالنا چاہتے. ولكن يريد ليطهركم, اللہ تبارک و تعالی تم سے طہارت چاہتے ہیں. اور طہارت کیا ہے؟ دل کی طہارت, نفس کی طہارت, اور ظاہر بھی طہارت اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا شوق رکھیے, اور اس کے لیے ظاہر بات ہے جب آپ ایک کام کی تیاری کریں گے تبھی آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بغیر تیاری کے کسی کو شوق ہو کہ میں فلانا کام کروں گا اور اس کو آتا نہیں ہے کچھ بھی, تو کیسے وہ کام پورا ہو سکتا ہے؟ ہمارے اسلاف وہ بھی جب مخصوص حال ہوتا تھا ان کے اوپر تو وہ فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا شوق رکھتے تھے. شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مولانا عاشق الہی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی, اور ایسی تکلیف ہوئی کہ آپ کروٹ بھی خود نہیں بدل سکتے تھے بلکہ کسی اور کی مدد سے بدلتے تھے, اس وقت میں حضرت مولانا عاشق الہی رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے آپ سے. حضرت نے فرمایا میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں, خادم وغیرہ کو کہا آپ چلے جائیں یہاں سے. جب اکیلے ہوئے تو فرمایا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. وہ بندہ جو چارپائی میں کروٹ نہیں بدل سکتا وہ کہہ رہا ہے کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. مولانا عاشق الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنی تکلیف میں ہیں, اتنی مشکل میں ہیں, اور ان کا ارادہ اور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا شوق دیکھیے کہ جب حج کا وقت آ رہا ہے تو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں. اسی طرح فضائل حج کے اندر ایک بزرگ کا ذکر آتا ہے کہ ان کے مرید حج پہ گئے, اور جب حج سے واپس آئے تو شیخ نے پوچھا کہ آپ حج پہ گئے تھے, بتائیے کیسا حج کیا آپ نے؟ کہنے لگے کہ میں نے احرام باندھا, میں نے حج کی نیت کی, اور جب میں وہاں مکے پہنچا تو میں نے طواف کیا, پھر جب وقت آیا تو میں عرفات چلا گیا, پھر میں نے رمی الجمرات کیا. شیخ نے پوچھا نہیں ایسا نہیں, میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, اس کے صحیح جواب مجھے چاہیے. فرمایا جب احرام باندھا تو کیا نیت کی تھی؟ کہ مکہ جا رہا ہوں, مکہ کے شہر میں جا رہا ہوں, یا اللہ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں؟ مرید نے جواب دیا کہ میں نے تو مکہ کی نیت کی تھی. کہا اچھا ٹھیک ہے یہ غلط کیا تم نے، یہ جو تم لباس پہن رہے ہو یہ آخرت کا لباس پہن رہے تھے، اور تمہیں یہ نیت ہونی چاہیے تھی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں، تب جا کے صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں مقبول حج وہ تم کر پاتے. فرمایا کہ جب کعبے کے ارد گرد طواف کیا تو وہ جو وہاں پہ مٹی اور گارے کی دیواریں بنی ہیں اس کی نیت کی تھی یا اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے گھر کی طواف کی نیت کی تھی؟ تو ظاہر بات ہے جب ایک عام آدمی ہو اور وہ اتنے زیادہ ان مسائل سے باخبر نہ ہو تو وہ یہی نیت کرتا ہے کہ یہ سامنے جو گھر ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں. شیخ نے کہا کہ نہیں، آپ کا طواف بھی صحیح نہیں ہوا. پھر شیخ نے پوچھا کہ جب میدان عرفات گئے تو کیا نیت کر کے گئے، وہاں کیا کرنے گئے آپ؟ مرید نے جواب دیا کہ وہاں بہت بڑا میدان ہے، سارے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. شیخ نے کہا کہ نہیں، اس میں بھی تم سے غلطی ہو گئی، تم وہاں اللہ کے سامنے اپنے اعمال پیش کرنے گئے تھے اور تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، تب جا کے تمہارا حج مقبول ہوتا ہے جو وہ ہوتا. تو میرے محترم سامعین کرام، آج کل بھی وہی لمحات ہیں، وہی اوقات ہیں. ہمارے جو بھائی حج کر کے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی ان کا حج قبول فرمائے، اور جو جانا چاہتے ہیں اور ان کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی موقع دیں، تو یاد رکھیے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، آپ نے اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے تبھی آپ کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے وہاں تشریف لے جا رہے ہیں. ہمارے اسلاف علماء کرام اور اللہ کے نیک بندے وہ بہانے ڈھونڈتے تھے. ظاہر بات ہے موت کی دعا تو حدیث میں منع ہے نا، من کان متمنین، حدیث شریف میں آتا ہے جو بہت زیادہ کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کے فوری طور پہ جنتوں میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پیش کیا ہے، فلیقل، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے دعا کیا کرے، اللہم احینی اذا کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک میرے لیے اس دنیا کے اندر زندگی بہتر ہے آپ مجھے زندہ رکھیے، وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور جب میرے لیے اس دنیا کے اندر خیریت اور عافیت ختم ہو جائے اور میں فتنوں میں گناہوں میں مبتلا ہونے لگوں تو پھر آپ مجھے وفات دے دیجئے اور اس دنیا سے اٹھا لیجئے. ہم جنازے میں دعا مانگتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جو بھی زندہ ہے اس کو اسلام کے اوپر رکھیے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب وفات کا وقت آ جائے تو پھر ایمان ہونا چاہیے. تو بظاہر علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کے شوق کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہوگی، اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے تو روزے رکھنے ہوں گے. جملہ احکام جو دین کے ہیں وہ ہمارے لیے لازم ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ سے ملاقات کے شوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی ختم کر دیں اور والعیاذ باللہ جان بوجھ کے موت کے منہ میں چلے جائیں، بلکہ ایسے شخص کے بارے میں تو علماء میں یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ ایمان پہ مرا ہے یا نہیں مرا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کبھی نہ کرنا. خبردار، ہماری زندگی ہماری حیات یہ اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے، یہی رہنا ہے جب تک اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے لکھا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق رہنا. حضرت ابو درداء کے قول جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں جو دوسری بات ہے، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْفَقْر فَتَوَاضُعًا لِرَبِّي، جو مجھے فقر پسند ہے، غریب غربت پسند ہے، وہ اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے متواضع رہنا چاہتا ہوں. علماء کرام نے اس میں بحث کی ہے کہ ایک مسلمان مالدار ہو تو اچھا ہے یا غریب ہو تو اچھا ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور اس میں دو اقوال ہیں، ہر فریق کے اپنے اپنے دلائل ہیں. جو کہتے ہیں کہ مالداری اچھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان مالدار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، غربا کی مدد کرتا ہے. فطرانہ ادا کرتا ہے، جب قربانی کا وقت آتا ہے تو قربانی کرتا ہے، جب حج اس پہ فرض ہوگا تو حج پہ جائے گا، اگر بالفرض سارے کے سارے مسلمان غریب ہو گئے تو ان احکام پہ عمل کرنے والا کون ہوگا؟ اور بات بھی قابل غور ہے. اور جو علماء فرماتے ہیں کہ فقر افضل ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دعا منگی ہے، اللہم احینی مسکینا وتوفنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے آپ مساکین کے ساتھ رکھیے، اور جب میں فوت ہونے لگوں تو بھی آپ میں مسکین مسکنت کی حالت میں ہوں، اور جب میں آخرت میں اٹھنے لگوں تو بھی میں مسکینوں کے ساتھ ہوں. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے جو میری امت کے غرباء ہیں، فقراء ہیں، وہ مالداروں سے 500 سال پہلے، ہمارے اور آپ کا جو سال کا حساب ہے، علماء فرماتے ہیں کہ 500 سال بنتے ہیں اس سے پہلے وہ جنت چلے جائیں گے. اور دنیا کے اندر بھی جو بہت مالدار ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ اس کی چہل پہل ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کمپلیکیشنز اور مسائل بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. ایک عالم نے بڑی دلچسپ مثال دی ہے اس کی، جب آپ باہر سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں اور آپ کے پاس صرف آپ کا مثلا ہاتھ کا سامان ہے، آپ جہاز سے اترتے ہیں اور سیدھا سیدھا چلے آتے ہیں، کوئی آپ کے اوپر زیادہ تحقیق اور تفتیش نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنا سامان بڑھا لیا تو سب سے پہلے تو جہاز والے آپ سے حساب کتاب کرتے ہیں کہ جی اتنا سامان آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور یہاں پہنچ کے کسٹمز والوں کے ہاتھ چڑھ گئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. تو دنیا کے اندر میں نے آپ کے سامنے ایک عام سی مثال رکھی کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ معاملات میں بھی زیادہ ملوث نہیں ہے، اور جس کے پاس کچھ ہے تو ظاہر بات ہے اس سے سوال بھی ہوتے ہیں اور تحقیق بھی ہوتی ہے. آخرت میں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے وہاں کوئی رشوت نہیں چلتی، وہاں کوئی سفارش نہیں چلتی، تو وہاں کے لیے بھی آپ کو جتنا کم آپ کے اوپر مسائل ہو، جتنا کم آپ کے اوپر بوجھ ہو وہ بہتر ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیے مالداری ہونا بھی افضل ہے اور فقر ہونا بھی افضل ہے، لیکن اس کی ایک خاص حالت ہے. صحابہ کرام میں مالدار صحابہ بھی تھے اور فقراء صحابہ بھی تھے. جب بندہ مالدار ہو لیکن اس کے ساتھ کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، اور مال کے فکر میں شب و روز وہ نہ لگا ہوا ہو، بلکہ وہ مال اس کو اللہ نے عطا کیا ہو جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، مسلمانوں کی مدد میں خرچ کرتا ہو، تو یہ بہت بہترین مال ہے اور یہ مالداری اس کو مبارک ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک کم درجے کا مومن ہوں. اور اسی طرح جب بندہ فقیر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ فتنے ہوتے ہیں، وہ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ رشوت کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ سے گلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے، یہ سب چیزیں گناہ ہیں. اگر کوئی فقیر ہے اور نہ وہ حرام مال قبول کرتا ہے، نہ وہ اللہ سے یہ گلہ کرتا ہے کہ مجھ پہ اللہ نے الیاذ باللہ زیادتی کی ہے، نہ وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے اپنے حالات بیان کر کے، تو ایسے فقیر کو یہ فقر مبارک ہو. اور یہ واقعی وہ فقیر ہے جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھنے کی دعا کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے جو فقراء تھے، اور کہنے لگے کہ حضرت جو امیر فقراء ہیں وہ بہت آگے نکل گئے، ہم سے ہم پیچھے رہ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے یصلون ونصلی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ویصومون ونصوم، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون ولا نتصدق، وہ صدقے دیتے ہیں ہم کہاں سے دیں، ویعتقون ولا نعتق، اور وہ لوگ غلام آزاد کرتے ہیں ہم کہاں سے دیں جی، لہذا آپ اس مسئلے کا حل پیش کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم ولا یکون احد افضل منکم الا من صنع مثل ما صنعتم، میں تم لوگوں کو ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ تم لوگ افضل ہو جاؤ گے اور وہ کوئی بھی تم سے آگے نہیں نکل سکے گا الا یہ کہ وہ بھی یہی عمل کرنے لگے جو تم کر رہے ہو. صحابہ نے فرمایا کہ جی ضرور فرمائیے, ہم تو اسی لیے آپ کے سامنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبحون ثلاثا وثلاثین وتحمدون ثلاثا وثلاثین وتکبرون ثلاثا وثلاثین دبر کل صلاح وفی روایت واربعا وثلاثین تکبیرت, کہ آپ 33 دفعہ اور 34 دفعہ جو مشہور احادیث ہیں اور جو آپ اکثر عمل کرتے ہیں یہ تسبیحات پڑھیں. جب امیر صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا کہ غربا کو یہ ترکیب بتائی گئی ہے اور اتنا افضل عمل ہے یہ کہ جو صدقے دے رہے ہیں, جو غلام آزاد کر رہے ہیں, یہ ان سے بھی افضل ہونے جا رہے ہیں, تو امیر صحابہ نے بھی اس تسبیحات پہ عمل شروع کر دیا. تو غریب پھر سے آ گئے پیغمبر کے پاس کہ جی وہ تو پھر آگے نکل رہے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلک فضل اللہ یعطیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جس کو چاہے صدقے کی توفیق دے, جس کو چاہے زکوٰۃ کی توفیق دے, جس کو چاہے اعتاق کی توفیق دے, اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. لہذا فقر اگر کوئی پسند کرتا ہے تو اس کا اپنا تقویٰ ہے, لیکن جو ماندار مسلمان ہیں ان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, آپ اس کے مالک نہیں ہیں, آپ اس کے اوپر زیادہ شیخیاں نہ اڑائیں. اگر آپ واقعی اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ مالدار ہونے کے باوجود جنت کے حقدار ہیں. اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ جو مرض ہے وہ میں اس لیے پسند کرتا ہوں تکفیرا لخطیئتی, تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کے اوپر دنیا کے اندر تکالیف آتی ہیں, خاص طور پہ امراض والی, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کی خطیئات اور اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں, کیونکہ وہ تکلیف برداشت کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حالت مرض میں بہت تکالیف آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ جو دنیا کے اندر ہے وہ اختیار کر لو یا پھر اپنے رب کے پاس آ جاؤ. اس روایت کو جو راوی ہیں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر نے یہ فرمایا تو ابو بکر رونے لگے. میں حیران ہوا کہ جی یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں, یہ تو ایک بات ہے ٹھیک ہے بندے کو اختیار دیا ہے. لیکن کچھ دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آئی کانا ابو بکر اعلمنا, جو ابو بکر تھے وہ بہت بڑے عالم تھے, وہ سمجھ گئے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں باقاعدہ ملاقات یا اس بارے میں پوچھا گیا ہے کہ آپ مزید دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا سفر کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب شدید بیمار ہوئے اور آپ خلیفہ تھے, آپ کے وزراء نے اور مستشار نے کہا کہ جی حکیم بلایا جائے, اور وہ حکیم نصرانی تھا. عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں آپ کے ملاقات کرنے سے بچنے کے لیے آپ کے ایک نافرمان اور دشمن آدمی سے مدد لے رہا تھا, تو پھر اللہ میری مغفرت کیسے کریں گے؟ ظاہر بات ہے جو نصرانی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر تہمتیں لگاتا ہے, وہ توحید کیا جانے, ایمان کیا جانے. صاف انکار کر دیا کہ میں ایسے بندے سے علاج نہیں کراؤں گا جو اللہ سے ملاقات سے مجھے روکے اور اس کی حالت بھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ علاج کرنا یہ ایک اختیاری مسئلہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے یا ایھا الناس تداووا, اے لوگو اپنا علاج کیا کرو. ما جعل اللہ داء الا جعل له دواء, اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی مگر یہ کہ اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے. پھر بعض روایات کے اندر الا الحرم آتا ہے کہ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی بوڑھا ہو جائے تو آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں, وہ بوڑھا ہی رہے گا. اور دوسری روایات کے اندر آتا ہے الا الموت, موت کا کوئی علاج نہیں. یہ ایک حقیقت ہے, بات وہیں پہ آخر میں ختم ہوگی کہ ہر مسلمان اور ہر انسان کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، جان لو اللہ سے ملاقات کرنی ہے. وبشر المؤمنین، اگر خوشخبریاں چاہیے تو پھر ایمان کے اوپر عمل کرنا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا، واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، انك سميع الدعاء. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے. جو باتیں یہاں پہ ہوئی، قرآن کے احکامات بیان ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات بیان ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے مسلمان بھائی غفلت میں ہیں، جو بے خبری میں ہیں، یا جان بوجھ کے گناہوں کی زندگی کو اور اللہ کی نافرمانی کو اپنائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جہنم سے بچا لے، ان کو جلد از جلد ہدایت عطا فرما دے، اور ان کو بھی بہترین طریقے سے ایمان اور اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پاکستان کے چپے چپے کی ذرے ذرے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. کشمیر کے اندر جو مشکلات ہیں، اور وہاں پہ کئی دنوں سے بہت ہی خطرناک قسم کے ظلم شروع ہیں، اور مسلمان بہت زیادہ مشکل میں ہیں، آزمائش میں ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ آزمائش جلد اٹھا دے، اپنے غیب سے اور اپنے فضل سے غیبی امداد نازل فرما دے، اور مسلمانوں کو گاؤں پرستوں اور مشرکین کے مقابلے میں فتح مبین عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی جامع عربی احسن العلوم اور اس کے تمام متعلقات، اس کی شاخیں، اور تمام مسلمانوں کی مسجدیں، مدارس، دینی ادارے، اور تمام جو اہل ایمان کے متعلقات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کو اپنی حفاظت میں فرمائے، اور ان کے اوپر اپنا فضل اور رحمت نازل فرمائے. حضرت والی صاحب کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے. صحت کے معاملات ہیں کچھ، اس میں حضرت والی صاحب بھی فکر مند ہیں، اور علاج کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد صحت کاملہ، شفا عاطلہ عطا فرمائے، اور جو بیماریاں ہیں، جو آزار ہیں، ان کو دور کر دیں، اور چشمہ فیضان توحید کا، سنت کا، دین پر اعمال کا جو یہاں سے جاری و ساری ہے، اللہ تبارک و تعالی تا قیامت جاری و ساری فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برحمتہ.